بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، کہ اس پیارے کے اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 12 پر بات کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں، فالکلام والخصومۃ والجدال والمراء محدث یقدح الشک فی القلب وان اصاب صاحبه الحق والسنۃ. اس کا ترجمہ، کلام یا علم کلام، مناظرہ و مباحثہ، ہٹ درمی اور جھگڑا بدعت ہے. کلام یا علم کلام، مناظرہ و مباحثہ، ہٹ درمی اور جھگڑا بدعت ہے، دل میں شک پیدا کرتا ہے، اگرچہ یہ کرنے والا حق اور ثواب کو پائے، اگرچہ یہ کرنے والا حق اور ثواب کو پائے. آج کی نشست میں جدال، بحث مباحثہ، ہٹ درمی اور جھگڑے کے تعلق سے امام بربہاری رحمہ اللہ نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. ان عظیم اور پیارے جملے کی شرح میں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، هذه الامور، یہ امور جن کا ذکر کیا گیا ہے، کون سے؟ الکلام والجدال والخصومات، کلام، جدال، مناظرہ، مباحثہ اور جھگڑے، التي حصلت بين الفرق كلها، جو سارے فرقوں کے بیچ میں ہوئے، امور محدثة، یہ سارے کے سارے محدث امور ہیں، نئے ایجاد کردہ امور ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوا کرتی تھی. والذي سببها هو اتباع الاهواء، یہ بنیادی سبب کیا ہے؟ اتباع الاهواء، ہوا نفس کی پیروی کرنا. یعنی جدال، جھگڑے، بحث مباحثہ اور مناظرے اہل باطل کے ساتھ کا سبب اتباع الاهواء ہوتا ہے. وہ کیوں؟ شصف فرمات، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومه. جس کی خواہش نفس، جس کا ہوا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے، تو ایسے شخص کے پاس نہ تو شک ہوتا ہے، نہ جھگڑا ہوتا ہے، نہ جدال اور نہ بحث مباحثہ ہوتا ہے. یعنی ان سب چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شک ہے. شک کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس کی پیروی ہے. تو ان چیزوں کو ذرا ترتیب سے سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت اور لائے ہوئے احکام کے تابع ہوتا ہے اور اپنی ساری خواہشات اس پر قربان کر دیتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے اس میں نہ تو شک ہوتا ہے، نہ مراء، جدال، خصومہ، جھگڑے، مناظرے، مباحثہ، ساری چیزیں نہیں ہوتی. کیوں؟ لأنه مسلم منقاد، کیونکہ ایسا شخص تسلیم کرنے والا ہے اور انقیاد کرنے والا ہے، منقاد ہے. قبول کرنے والا ہے، صرف قبول کرنا ہی جانتا ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے اس کے دلیل میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم اور پریشانی ہے. سورۃ البقرۃ نمبر 38 اور دوسری آیت تقریبا سورۃ طٰہٰ نمبر 123 میں ارشاد باری تعالی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، بس جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو پھر وہ نہ تو کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت. المسألة مسألة اتباع، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اتباع کا مسئلہ ہے. وانقیاد و تسلیم، انقیاد اور تسلیم کا اتباع ہے، اس کے لیے انقیاد اور قبول لازم ہے، اس لیے تسلیم لازم ہے. کس چیز کے لیے؟ لامر اللہ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير جدال ومخاصمات. اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے اتباع، انقیاد اور تسلیم ہے، بغیر کسی جدال اور بغیر کسی جھگڑے کے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، وما وقع اهل الضلال في الخصومات والجدال الا بسبب انهم لم يسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم كما سلم اهل السنه والجماعه. الله اكبر. شیخ صالح فوزان حفظه الله فرماتے ہیں، اور اہل الضلال نہیں پڑے خصومات اور جدال اور جھگڑوں اور مناظر بحث مباحثوں میں، الا بسبب، الا یہ کہ یہ سبب تھا. کیا سبب تھا؟ انهم لم يسلموا لله ولرسوله صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تسلیم کی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے لیے. جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جو احکام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف سے آئے ہیں، ان احکام کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا، تسلیم و انقیاد سے قبول نہیں کیا. سبحان اللہ. کما سلم اہل السنت والجماعت، جیسا کہ اہل السنت والجماعت تسلیم کی ہے. یہ راستہ ہے سنت الجماعت کا، واضح راستہ ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے قرآن مجید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے صحیح حدیث میں، ان کا ایک ہی طریقہ ہے، آمنا وصدقنا. عقل میں پڑے یا نہ پڑے، عقل اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ایک چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا ہے، ثابت حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اپنے سر خم کر کے تسلیم کرنا جانتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت والجماعت. ولذالک شیخ صاحب فرماتے ہیں، ولذالک تجدون اہل سنت والجماعت وللہ الحمد متحدین ليس بينهم اختلاف في امر العقيده. الله اكبر. شذا فرماتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے کے سارے متحد ہیں، مجتمع ہیں، ان کے بیچ میں عقیدے کے مسائل میں کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، عقیدے کے امور میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک عقیدے کے مسائل میں جو امہات المسائل ہیں، جو اصولی مسائل کی بنیاد ہیں، عقیدے کے مسائل میں، عقیدے کے اصول میں، ایمانیات میں، توحید کے مسائل میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. انما الخلاف عند الفرق الضاله، عقیدہ کے مسائل میں اختلاف تو گمراہ فرقوں میں پایا جاتا ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے اس کی دلیل میں، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورة البقرة تمر إكسور سنتيس 137. وإن تولوا أجر يه لوغ أبنا مو پھیر دیتے ہیں فإنما هم في شقاق, تو یہ لوگ حقیقتا شقاق میں, شدید اختلاف میں, خصومات میں, جھگڑوں میں. فسیکفیکہم اللہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انقریب اللہ تعالی ہی کافی ہے. وہو السمیع العلیم, اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جو کچھ وہ کہتے وہ خوب سنتا ہے, اور جو کچھ وہ دل میں چھپاتے وہ خوب جانتا ہے. اس سے پہلے کیا ہے, اس آیت کی ابتدا میں کیا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. یہ کیا ہے, یہ منہج السلف ہے. فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے, کون سارے کے سارے, تا قیامت جو بھی ایمان لے کے آنا چاہتا ہے, اس بہترین زمانے سے لے کر تا قیامت کوئی بھی شخص دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, مومن بننا چاہتا ہے, تو اس کا ایمان کی بنیاد کیسے ہونی چاہیے, یہ قاعدہ یاد رکھ. فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے ویسے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو. تم لوگ کون ہیں یہاں پہ مخاطب؟ الصحابہ, جن پر قرآن, جن کی زندگی میں, جن کے وقت میں قرآن مجید نازل ہوا. اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان کی مثل ہے, نتیجہ کیا ہے, فقد یقیناً, قد کس لیے ہوتا ہے, تحقیق کے لیے, یقیناً کیا, فقد اہتدوا, تو یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یہ حقیقتاً یقیناً ہدایت یافتہ لوگ ہیں. کب, بیچ میں کیا ہے, ایمان کا دعویٰ ہے اور شروع میں ایمان کا دعویٰ ہے, آخر میں ہدایت ہے, نتیجہ, بیچ میں ایک شرط ہے. اگر جب تک وہ پوری نہیں ہوتی تو کوئی بھی مومن ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا, اور نہ ہی وہ حقیقت المومن ہو سکتا ہے. بمثلی ما آمنت بھی یہ شرط ہے, اور یہی پیمانہ ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, یا تو کمی ہوگی یا اس کا خاتمہ ہوگا. مکمل ایمان ہو ہی نہیں سکتا کسی کا بھی جب تک کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہ ہو. صحابہ کرام کے ایمان جیسا کیا مطلب, کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مضبوط ہونا چاہیے, بات یہ نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے التسلیم والانقیاد, اور ایمانیات جو دین کے اصول مسائل ہیں ان کو سمجھنا اور ان پہ عمل کرنا. فقد اهتدوا, ٹھیک ہے, اچھا. فإن تولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا, ٹھیک ہے, اچھا, یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے. اچھا, اگر کوئی شخص موڑ لیتا ہے, ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا ایمان صحابہ کا ایمان جیسا نہیں ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے, جیسا کہ ہر بدعتی سمجھتا ہے, ہر بدعتی یہی سمجھتا ہے, جواب سن لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اگر وہ صحابہ کرام کے ایمان سے, ان کے عقیدے سے, ان کے منہج سے منہ موڑ لیتے ہیں تو یقیناً وہ شقاق میں ہے. لازم اور ملزوم ہے, عقیدے کے اصول میں خرابی ہے, شقاق لازم ہوگا, چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو, عقیدے کے اصول میں کوئی خرابی نہیں ہے, ایمان مضبوط ہے, صحابہ کرام کے عقیدے جیسے عقیدے منہج وہی ہے, تو شقاق نہیں ہوتا. رسول جماعت کے درمیان میں آپ دیکھیں عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں تھا, فروع مسائل میں اختلاف تھا, لیکن جب اساس ان کی ایک تھی تو فروع مسائل کی وجہ سے نہ بغض تھی, نہ نفرت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ محبت باقی تھی, احترام باقی تھا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل جڑے ہوئے تھے. عقیدے کے مسائل کا تعلق دل سے ہے، عبادات کا تعلق ظاہراً جسم سے ہے، بنیاد دل سے ہے، اور فروعی مسائل کا تعلق جسم سے ہے. جب دل میں خرابی ہے تو نہ تو جسم متحد ہو سکتا ہے اور نہ ہی فروعی مسائل پہ خاموش اختیار کی جا سکتی ہے. دیکھیں شقاق کیسے بڑھ جاتا ہے، جب ایمان میں خرابی ہوئی، عقیدے میں خرابی ہوئی تو شقاق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ فروعی مسائل میں بھی شقاق پیدا ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اسی مسجد الحرام میں چار قبلے تھے کہ نہیں، چار مصلے تھے کہ نہیں، چار مصلے تھے کہ نہیں، کیا وجہ؟ اتنی شدید اختلاف، کیونکہ انہی میں اشاعرہ ماتوریدیہ موجود تھے، زیدی موجود تھے، انہیں سارے گروہ کی عقیدے کے اصول میں غلطی ہے. السلام ورحمۃ اللہ. الغرض اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، شقاق میں پڑ جاتے ہیں، تو اہل سنت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں یاد رکھے اہل کفر پہلے نمبر پہ ہے، جس نے ایمان قبول نہیں کیا اس کی بات ہم نہیں کر رہے، تو پہلے نمبر پہ ہے. ان کی بات جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں لے کے آتا، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو ان کے شر سے کیسے حفاظت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے جائیں، حق پر چلتے جائیں، صحیح عقیدے اور منہج پر چلتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کافی ہے. حفاظت اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا. حفاظت سے کیا مراد؟ کئی اہل حق کو قتل کر دیا گیا، کئی کافروں نے اور بدعقیدہ لوگوں نے، کافروں نے بعض انبیاء کو قتل کیا، کئی بدعقید لوگوں نے اہل حق میں سے کئی اماموں کو قتل کیا کہ نہیں کیا، تو پھر حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دین اور ایمان اور صحیح عقیدہ منہج کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. موت تو سب، دیکھو کون بچے گا، مر تو سب جائیں گے. سب سے بہترین موت اس انسان کو آتی ہے جو حق پر مر جاتا ہے، عقیدہ صحیح، منہج بھی صحیح، توحید اور سنت قائم ہے، اور کوئی اسے قتل کر دیتے یا اسے اسی عقیدے پر اور منہج پر حق پر موت آ جاتی ہے، کس نے حفاظت کی ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جسم کی حفاظت بھی کر دے، لمبی عمر بھی کر دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن اصل حفاظت دین کی حفاظت ہے، توحید کی حفاظت ہے، سنت کی حفاظت ہے، صحیح عقیدے سے منہج کی حفاظت ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ومصداق هذا في آية أخرى دوسرة تكريم من إساءة كالمصداق، ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون. سورة الأنعام نمبر 153. ولا تتبعوا سبل اور نا اتباع کرو مختلف راستوں کی، فتفرق بكم عن سبيله جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا اور الگ کر دیں گے. ذلك موصاكم به، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے وصیت ہے، لعلكم تتقون تاکہ تم تقوی کرنے والے بن جاؤ. شخص فرماتے ہیں شخص حفظ اللہ ممبر بہار کے اس قول کے تعلق سے، وَإِنْ أَصَابَ صَاحِبُ الْحَقَّ وَالسُّنَّةِ، یہ عجب بات ہے، جو جدال اور مناظرہ اور جھگڑا مباحثہ کرتا رہتا ہے اور اسی جدال مناظرہ میں حق بھی پا لیتا ہے. امام بربہاری فرماتے ہیں یہ محدث ہے، اس کی کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے، ارے حق تو پا لیا اس نے، تب بھی محدث ہے، بدعت ہے. وجہ کیا ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں فہو مخطئ، اگر حق بھی پا لے تب بھی غلطی پر ہے. کیوں؟ لأنه اصابهما من غیر الطریق الصحیح، کیونکہ اس نے حق کو تو پا لیا ہے لیکن صحیح راستے سے نہیں پایا ہے. کیوں؟ لأن الطریق الصحیح هو التسليم، کیونکہ صحیح طریقہ تسلیم کا، قبول کرنے کا، حق کے ساتھ اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے کا. وعدم الخوض والجدال والمراء، اور صحیح راستہ تسلیم کا ہے، قبول کرنے کا ہے، اور جدال اور مراء، جھگڑے اور خصومات اور بحث مباحثے اور جدال کو ترک کرنے میں ہے. الذي يشحن القلوب، الذي يشحن القلوب، جس سے دلوں میں کینہ بھر جاتا ہے. جدال سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیر ہے؟ جھگڑے میں کوئی فائدہ ہے؟ آپ جھگڑتے ہوئے، بحث مباحثہ کرتے ہوئے کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت کو آیت کریمہ کو آیت کریمہ سے مارا جاتا ہے، حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے. اگر کسی نے سمجھ بھی لیا تو کیا سمجھائے؟ اور اصل بات صرف قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی نہیں ہے، اصل بات اپنے عقل منطق کو پیش کرنا ہے، علم الکلام کی بنیاد پر باتیں کرنی ہے، اور نصوص کو موڑ لینا ہے جیسے کہ اس کی عقل مانتی ہے. آگے مثالیں دوں گا میں اس کی بھی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح حسن حفظہ اللہ، اس سے دلوں میں کینہ بھر جاتا ہے، بغض نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وَيَبْعَثُ عَلَى الْإِحْقَادِ، اور اس سے دلوں میں حقد بھی پیدا ہو جاتا ہے. وَيَبْعَثُ أَيْضًا عَلَى أَشَدِّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ التَّكْفِيرُ، اور اس سے بڑھ کر تکفیر تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. لِأَنَّ الْفِرَقَ الضَّالَّةَ يُكَفِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کیونکہ گمراہ فرقے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہتے ہیں. وَيُضَلِّلُ بَعْضُهُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور دوسرے کو گمراہ کہتے رہتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، سورۃ الروم آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر گروہ، ہر حزب جو کچھ ان کے پاس ہے ان پر خوش ہے. خوش قرآن سنت پر نہیں ہے، خوش صحیح عقیدہ سے منہج پر نہیں ہے، خوش کی چیز پہ ہے جس پر ان کی خواہش نفس قائم ہے، جو ان کی چاہت کے مطابق ہے، اسی پر خوش ہے. کل واحد يعتبر ان ما هو عليه هو الصحيح، ہر ان گروہوں میں سے ہر گروہ، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جس پر وہ قائم ہے، جس پر وہ چل رہا ہے، وہی صحیح ہے. اما اہل السنت والجماعه الذين سلموا الامر وانقادوا فانهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد. اور یہ معاملہ اہل بدعت و ضلال کا، رسول جماعت کا معاملہ ذرا سن لیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی ہے، تسلیم کی ہے اور انقیاد کیا ہے اپنا سر خم کر کے، تو یقیناً ان لوگوں کے بیچ میں اختلاف نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثناء. ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کی تضلیل کرتے ہیں اور گمراہی کے فتوے لگاتے ایک دوسرے پر. بل يثني بعضهم على بعض، بلکہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں. ويقتدي بعضهم ببعض، اور ایک دوسرے کی اقتداء کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. لأنهم على طريق صحيح، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سارے کے سارے صحیح راستے پر قائم ہیں. انما تحصل الاحن والاحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفه الحق، دل میں کینے، بغض و نفرت، تکفیر و تضلیل کے سبب کیا ہے؟ مخالفت الحق. یہ چیز کب ہوتی ہیں؟ جب کوئی شخص حق کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، پھر یہ سب چیزیں زبان پر نظر آ جاتی ہیں. اصل میں دل کی بیماریاں ہیں جن کا اثر زبانوں پر ہوتا ہے. والاخذ بالآراء والافکار، حق کی مخالفت سبب کیا ہے؟ حق کی مخالفت نمبر ایک. والاخذ بالآراء والافکار، اور اس سے لازم آتا ہے جس نے حق کو چھوڑا ہے وہ لازم کوئی چیز پکڑے گا تو صحیح، کیا پکڑے گا؟ الآراء والافکار، اپنی رائے اور اپنی فکر کو پیش کر کے اسے حق سمجھ بیٹھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا شک ان کل واحد یرید ان ینتصر لرائه، اس میں کوئی شک نہیں، ہر بندہ اپنی رائے کے لیے منتصر اور کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ وہی غالب ہو جائے، اس کی رائے غالب ہو جائے. جتنے بھی لوگ اہل بدعت کو دیکھ لیں آپ، میں مثال دوں گا آپ، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ صرف غالب ہونے کے لیے بعض اوقات قرآن اور سنت نصوص کو موڑ کے تحریف کر کے اپنی بات کو منوا لیتے ہیں. کیونکہ پرواہ قرآن سنت کی نہیں ہے. اصل مقصد ہے کہ میں کیسے غالب ہو جاتا ہوں اپنے مخالف پر. کیوں؟ اس کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، جس کو وہ قرآن اور سنت سے بھی آگے اور بڑھ کے سمجھتا ہے. جیسا فرماتے ہیں، لا شک ان کل واحد یرید ان یتصل رأیہ ولا یقبل ان تقول له انت مخطئ. اور ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص اسے یہ کہہ دے کہ آپ غلطی پر ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. معنی هذا انك تتهم عقله بالنقص. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ اس پر تہمت لگا رہے کہ تمہاری عقل ناقص ہے، اور وہ اصل میں عقل کو پریز کرنے والا ہے، سب سے آگے عقل کو کرنے والا ہے. رائے اور فکر کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ کہتے کہ جناب آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ غلط ہے، اور قرآن سنت کی روشنی میں آپ غلطی بیان بھی کرتے ہیں، سلف کے اقوال سے غلطی بیان بھی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تہمتیں الزام تراشوں پہ اتر آتا ہے. کیوں غصہ کیوں جناب کا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے، جیسے کہتے ہیں، دکھتی رگ پہ آپ نے دبا دیا ہے. اس کے اصل بات تو عقل ہے، جس کو سب سے سپیریئر اوپر سمجھتا ہے. آپ نے جب اس کی غلطی کے بارے میں کہا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، کیوں آگ بگولا ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کی عقل میں نقص تلاش کر کے کہا کہ تمہاری عقل ناقص ہے، اور یہ بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. قرآن اور سنت میں نقص پیدا ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے عقل سے موڑا توڑا جانتا ہے وہ. سبحان اللہ، سنے آگے، وَهُوَ لَا يَرْضَ بِهَذَا، اور وہ کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا. لیکن اب دوسری طرف بھی دیکھنے ذرا، لیکن اذا قلت لصاحب الحق، پہلا شخص کون تھا؟ صاحب الہوا، اہل بدعت و ضلال، صاحب الہوا، یا جو خاص خاص کی پیروی کرنے والا شخص ہے، اگر اس کی بدعت ظاہر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، لیکن اسے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ جب نصیحت کی جاتی ہے اور حق بات بیان کی جاتی ہے ثبوتوں کے ساتھ، اور اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو حق کو قبول نہیں کرتا، بلکہ غصے میں آ کے الٹے الزام تراشیاں لگا دیتا ہے، اور بعض لوگ گالیوں پہ اتر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سب سے قیمتی چیز پر جو ہے اٹیک کیا گیا ہے، جو جس پر وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا. اس کی عقل ناقص ہے، وہ کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دوسری طرف دیکھیں ذرا، لیکن اذا قلت لصاحب الحق، لیکن اگر صاحب حق سے آپ کہتے ہیں، اذا اخطا، جب وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، اسے کوئی خطا ہو جاتی ہے، انت اخطأت الدلیل، آپ سے خطا ہوئی ہے، وہ دلیل کی مخالفت آپ سے ہوئی ہے. اخطأت السنة، سنت کو آپ نے نہیں پایا، آپ سے خطا ہو گئی، خلاف سنت عمل کر لیا. فإنه يقبل، تو وہ یقیناً فوراً قبول کر لیتا ہے. فإنه، ثم بھی نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں ہے، اسے حق بات سامنے رکھ دی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، وہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا. فإنه يقبل، کیوں؟ لأن قصده الحق، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ حق کو پانا ہے، وہ حق کا متلاشی ہے، حق کو تلاش کرتا رہتا ہے. وليس قصد الانتصال لرأيه، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے رائے کے لیے وہ منتصر و غالب ہو جائے، ہرگز نہیں. فإذا قلت يا فلان، بس جب آپ کہتے ہیں کہ اے فلان، انت اخطأت السنة و اخطأت الدلیل، کہ آپ نے، آپ سے خطا ہوئی سنت میں اور دلیل میں، فإنه يقبل ويتراجع، تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے حق کی طرف، اپنے رائے کو دیوار پہ مار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور حق کی طرف لوٹ جاتا ہے. اما اذا قلت لصاحب الهوى، لیکن اگر صاحب ہوا سے آپ یہ کہتے انت اخطأت، کہ آپ سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی ہے، فإنه يغضب، تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے. واشتد، وهذه علامة اهل الاهواء، اسے انڈر لائن کر لیں، اور یہ علامت اہل اہواء ہے. اہل اہواء کی کیا علامت ہے؟ جب نصیحت کی جاتی ہے، اس کی غلطی بیان کی جاتی ہے، دلیل کی روشنی میں سامنے غلطی رکھ دی جاتی ہے، تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سختی پر اتر آتا ہے، اور یہی علامت اہل احواء کی ہے. فضیلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا یہ قول ہے، میں نقل کر رہا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کل واحد یرید ان ينتصر لهواه، کیونکہ ہر شخص اپنے خواہش نفس کے لیے غالب ہونا چاہتا ہے. اما صاحب الحق، لیکن جو صاحب حق ہے، فهو يريد ان ينتصر للحق، صاحب حق ہمیشہ حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے، حق کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے. وہ يبحث عن الحق، اور وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے. والحکمت ضالۃ المؤمن، اور حکمت الحق مؤمن کی گمشدہ چیز ہے. اینما وجدها اخذها، جہاں پر اسے مل جاتی ہے اسے لے لیتا ہے. حق اگر کسی دشمن کے منہ سے بھی نکل آئے تو وہ حق ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات بیان کر رہا ہے. اگر کسی سے دشمنی ہے اور وہ حق بات کر رہا ہے تو اسے تسلیم کرنی چاہیے، اسے رد نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حق کی اتباع کریں. اگر اپنا دوست ہے، اپنا امام ہے، اپنا عالم ہے، اپنا استاد ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور بشر ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس غلطی کو ادب کے دائرے میں رہ کے رد کر دیتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے استاد، ہمارے عالم کی غلطی ہوئی ہے. اگر زندہ ہے تو نصیحت کرتے ہیں، اور یقین ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جب حق بات اہل حق کو بیان کی جاتی ہے، اہل سنت کو، علماء کو بیان کی جاتی ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. اہل بدعت کی طرح نہیں، اہل احوا کی طرح نہیں، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اور حق بات بیان کی جاتی ہے کہ ان سے اس معاملے میں خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو وہ غصے میں اتر آتے ہیں، بغض و نفرت پر اتر آتے ہیں، سختی، گالی گلوچ اور الزام تراشیوں اور تہمتوں پہ اتر آتے ہیں، اور جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں نصیحت کی ہے یا ہماری غلطی کی نشاندہی کی ہے، اس کو جرت کیسے ہوئی ہے؟ اور پھر اس کے ہم نوالے، ہم پیار اس کے ساتھ دے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو کہتے ہیں کہ فلان مقلدین ہیں، فلان مدخلی ہیں، شیخ ربیع کی تقلید کرتے ہیں، اور حقیقت وہ خود بغیر دلیل کے اپنے ہی علماء کی غلطے کو چھپا کر، اپنے ہی علماء کے پیچھے چل کے ان کی تقلید کر دیتے ہیں. تقلید مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا نا. جب ان کے علماء غلطی کر لیتے ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کی جاتی ہے، نہ تو ان کے علماء قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہم نوالے، ہم پیالے، ان کے جو حقیقتاً جو مقلدین ہیں، میں شاگرد نہیں کہوں گا، یہی اصل مقلدین ہیں، یہ بھی قبول نہیں کرتے، الٹا جھوٹ، فریب اور الزام تراشوں پر اتر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آخر میں چند مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ جدال اور مراء، اور جس کی بنیاد اتباع الہوا ہے، وہ انسان کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے. اور امت میں جو فرقے بنے ہیں، جیسے کہ امام بربہ رحمہ اللہ نے، اس شخص حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کس طریقے سے امت میں آئے ہیں اور کس طریقے سے امت ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ گئی ہے. بہترین زمانے سے بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا فرقہ کون سا نکلا؟ خوارج کا فرقہ نکلا. خوارج کا فرقہ کیوں نکلا؟ وجہ کیا تھی؟ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک طرف قبول تسلیم ہے، دوسری طرف شک ہے، اتباع الہوا ہے. قبول تسلیم کب؟ جب یقین ہوتا ہے نا. اور اتباع الہوا کب ہوتا ہے؟ جب شک ہوتا ہے. خوارج نکلے، ان کا ظہور سیدنا علی کے زمانے میں، ظہور ورنہ ابتدا سیدنا عثمان کے زمانے میں ہو چکی تھی. میں یہاں سے بات کا آغاز کرتا ہوں، ان شاء اللہ دور حاضر تک لے کے آتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. کتنا وقت ہوا ہے مجھے؟ 10 منٹ دے دیں بس، معذرت کے ساتھ. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جیسے بیہقی اور دیگر اور محدثین اسے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حرورا میں جب خوارج جمع ہوئے، سیدنا علی ان پر حملہ آور ہونا چاہے، صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے بعد، اور جب انہوں نے قتل غارت بھی شروع کر دی تھی اور تکفیر بھی کر دی تھی صحابہ کرام کی کہ سیدنا علی کافر ہیں، سیدنا معاویہ کافر ہیں، اور جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. تو بات یہاں تک پہنچ گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ عزم کیا کہ ان کے خلاف قتال کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اجازت لیتے سیدنا علی سے اور کہتے میں ان سے جا کر نصیحت کرنا چاہتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے کہ 6000 لوگ جمع تھے حرورہ میں، میں وہاں پر پہنچا. جانے سے پہلے دو کام کرتے ہیں بڑے پیارے، ایک کام کرتے کہ سب سے خوبصورت لباس پہن لیتے ہیں اور پھر جاتے ہی وہ کہتے ہیں یا ابن عباس یہ کیا تم نے زیب تن کیا ہوا ہے، کیا تم نے پہنا ہوا ہے؟ سید عباس فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لباس پہنے ہوئے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بھی نازل ہوا، قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج للعباد والطیبات من الرزق، یعنی کس نے حرام کیا؟ کیا چیز؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نازل کردہ زینت کو کس نے حرام کیا؟ تو اچھے خوبصورت کپڑے پہننا حرام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے دور تھے. خوارج یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں پڑھنا، دنیا داری میں رہنا یہ غیر شرعی امور ہے. تو ایک عمل کر کے گئے تاکہ ان کو جوڑنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، صحیح طریقے سے قرآن اور سنت سے. پھر جا کے سیدنا عبداللہ بن عباس، بڑا پیارا جملہ، دو چیزیں، ایک عمل اور ایک قول. فعل کیا ہے؟ یہ خوبصورت کپڑے پہن گئے، آگے بتاؤں گا اس کا اثر کیا ہوا. اور قول کیا فرمایا؟ جا کے میں تمہاری طرف آیا ہوں، من عندي اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرف سے آیا ہوں، اور تم میں سے اور تم میں ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور تم لوگوں میں ان میں سے صحابہ کرام میں سے ایک بھی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اندر سے جھنجھوڑا ہے، اتنی ضمیر باقی ہے. تم لوگ یہاں پر 6000 تعداد میں جمع ہوئے ہو سیدنا علی کے سے قتال کرنے کے لیے، اور جو ان کے ساتھ ان کا قتال کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تم میں ایک ہے تو دکھا دے کہاں پہ ہے، ایک تو ہونا چاہیے نا کم سے کم. یہ اہل علم ہے، اور جس میں صحابہ نہ ہو اہل علم ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو غرور تھا اپنے علم پہ. بتاتا ہوں میں آپ کو، میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے تمہیں اصل مسئلہ کیا ہے. سید عبداللہ بن عباس یہ بھی فرماتے جب میں وہاں پہ گئے، قلیل کا وقت تھا، کوئی آرام کر رہا تھا اور کوئی نماز میں قائم تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی رکوع میں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ان کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے سجدے کر کر کے، عبادت میں غلو. اچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تین چیزیں ہیں جو علی سے ہوئی ہیں، اس لیے ہم جنگ پر اتر آئے ہیں. کیا تین چیزیں؟ کہتے نمبر ایک، علی نے لوگوں کو حاکم بنایا ہے، اور اصل حکم کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ. تو تحکیم کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے بیچ میں مردوں کو کیوں لے کے آیا ہے؟ ایک طرف سیدنا ابو موسیٰ اشعری، دوسری طرف سیدنا عمرو بن العاص، دونوں صحابی ہیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ فیصلہ کر دیں کہ کون حق رکھتا ہے خلافت کا. سیدنا علی، تاکہ جنگ ہوگی، صفین کیسے ختم ہوئی؟ اسی تحکیم پر ختم ہوئی، قتل و غارت رک گئی. تو نے کب فیصلہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لوگوں کو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ اچھا دوسری، یہ دوسری بات یہ ہے کہ علی نے جنگ تو کی ہے لیکن نہ تو مال غنیمت ان کا مال لیا اور نہ ہی کوئی لونڈے بنائی ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو قتال کیا کیوں ہی شروع سے؟ تیسری بات یہ ہے کہ علی نے یہ کہا کہ وہ امیر المؤمنین نہیں ہے، جس نے اپنے اوپر سے مومنوں کو لفظ کو ختم کر دیا تو مومن کیسے ہو سکتا؟ وہ تو خود انکار ہے مومن ہونے کا. وہ تلمبر مباحثہ چلتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بڑی پیاری، میں مختصر بتا رہا ہوں، اس میں میرے خیر پورا خطبہ پورا درس ہونا چاہیے، کبھی انشاءاللہ میں کروں گا اس پہ. تو یہ تین غلط فہمیاں ہیں، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اور صحابہ دیکھیں صحابہ کرام کو فہم کی اہمیت دیکھیں آپ. اب ایک صحابی ہے اور سامنے کتنی ہیں, اس طرف کتنی ہیں, ایک شخص اور 6000. دیکھو غالب کون آتا ہے, یہاں پہ غلبہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے, بات علم کی ہے. اگر 6000 میں سے ایک حق کو قبول کر لیتے تو بات کافی تھی نا. اس کے آخر میں 6000 میں سے 2000 توبہ کر لیتے ہیں, فتح ہے کہ نہیں ہے. جو باقی 4000 ہیں وہ اپنے ہوا کی پیروی کرتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں. تحکیم کے لیے قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید کا جو فیصلہ کتاب کے اندر ہے, کوئی انسان ہی پڑھ کے سنائے گا کرے گا یا نہیں؟ وہ پھر مثال دی جانور, جب کوئی محرم احرام کرنے والا شخص شکار کر لیتا ہے, اب شکار کا بدلہ ہوتا ہے, کفارہ کیا ہے, کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا, دو لوگ جو تم میں سے عدل ہوں, متقی پرہیزگار ہوں, علم میں سے ہوں, وہ تمہیں مشورہ دیں گے, پھر متعین کریں گے کہ کون سا جانور ہے. مثال اگر بکری ہے, کسی نے شکار کیا ہے ہرن کا, تو اس کے عوض میں کیا ہے, بکری ہے. کس نے کہا یہ؟ اگر کوئی اور چیز شکار ہوتی تو کون متعین کرے گا؟ تو اللہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو دو لوگ جو عدل والے ہیں, انصاف والے ہیں, علم والے ہیں, وہ کریں گے. تو خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی قرآن مجید میں کس کی طرف پھیرا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ انسانوں کی طرف پھیرا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اور یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب دو صحابی فیصلہ کر رہے ہیں بہتر ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں نا, تا قیامت کے حکم ہے. تو یہاں پر کچھ بات ذہن میں بیٹھی, ورنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فیصلہ جو قرآن میں ہے وہی کچھ کرنا ہے. تو فیصلہ انسان ہی کریں گے نا. قاضی جب عدالت میں, قاضی کوئی بھی جج دنیا کے دیکھ لے آپ, جو قرآن سنت شرع عدالتوں میں بیٹھے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ آیت پڑھ کے سناتے فیصلہ ہو جاتا ہے, یا قرآن رکھ دیتے جی بھی دونوں پڑھ لیں فیصلہ کر لو, ایسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا مسئلہ کہ نہ تمہارے غنیمت ان سے لیا ہے اور نہ ہی, وہ سمجھتے تھے کہ سن علی جن کا قتال کر وہ کافر ہے, معاویہ سے معاویہ دوسرے کا, سن علی کب کا وہ کافر ہے؟ کافر تھے وہ بھی, صحابہ تھے, اجتہادی غلطی ہوئی, کچھ غلطی آپس میں ہو اور نہ چاہتے ہوئے جنگ ہو گئی. اور اہل باطل نے, جو اہل فتنہ ہے, انہیں خوارج اور روافض جو ہے یہ مل کے انہوں نے فتنے کیے اور یہ جنگ ہوئی. وقت میں پورا بیان کرتا الغرض. تو مال غنیمت کس کا لوٹا جاتا ہے؟ کافروں کو. یہ بات تھی نہیں. اور تیسری بات, تو یہ کہتے کہ سیدنا کہ سیدنا عید غنان ہوئے اپنے نام سے مؤمنین کا لفظ ختم کرے, مؤمنین کا ہوا کیا, انہوں نے خود تو نہیں ختم کیا, ہوا کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں, دیکھ ہم لازم سے لیتے ہیں, عقل ہوا نفس کیا ہوتی ہے, جب جنگ صفین کے اختتام جب ہوا, سیدنا معاویہ کے جو صف میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ قرآن مجھے ہمارا فیصلہ کرے گا, قرآن اٹھا لیے. سیدنا علی نے کہا ٹھیک ہے, قرآن ہی فیصلہ کر کے, تو ٹھیک ہے پھر اگر بات فیصلے کی ہے تو میں حق پر ہوں, فیصلہ کر لیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی, جنگ تو رکنی چاہیے, قتل غارت رک جائے. تو خوارج نے یہ کہا کہ علی نے جب لوگوں کو فیصلے کو قبول کیا اور خود امیر مؤمنین سے دست بردار ہو گیا تاکہ وہ فیصلہ کر کے متعین کہ کون امیر مؤمنین ہے, تو حقیقتا انہوں نے کیا کیا, اپنے نام سے ایمان کو ختم کر دیا, اس لیے وہ کافر ہیں. اس سے دیکھیں صحابی کا علم, دیکھیں سید اللہ بن عباس رحمۃ فرماتے میں تم لوگوں کو اس سے بڑھ کر بات بتاتا ہوں. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سلمہ لکھا جا رہا تھا, ہشام بن عمرو تھا غالباً, سہیل بن عمرو, بارک اللہ, سہیل بن عمرو, جب لکھا جا رہا تھا تو یہ لکھا گیا محمد الرسول اللہ, تو اس نے اعتراض کیا اور کہا یہ مت لکھیں, ہم تو آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لکھنے والے کون تھے؟ سیدنا علی تھے. کیا حکم دیا؟ کہ محمد کو رسول اللہ مٹا دو. اگر رسول مٹانے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقی رسول اللہ رہتے ہیں, تو بھی سیدنا علی سے امیر المؤمنین کے لفظ مٹانے سے وہ ایمان کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قوی دلیل ہے کہ نہیں، قرآن سنت کی روشنی ہے کہ نہیں، علم کا نور ہے کہ نہیں، سبحان اللہ، تینوں شبہات کا ازالہ ہوا کہ نہ ہوا؟ 6,000 سے 2,000 توبہ کر لیتے ہیں اور باقی 4,000 ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ سب سے پہلا گروہ تھا خوارج کا، خواہش نفس کی پیروی کرنا قرآن اور سنت کے نصوص کو اپنی عقل کی بنیاد پر، جیسے کہ عمر بھارے نے فرمایا ہے سامنے رکھے، بالکل وہی چیز ہے کہ نہیں، خصومات جدال اور بحث و بحث کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. سید اللہ بن عباس کو نصیحت کرنے گئے کیونکہ تلوار سامنے آ گئی، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر کوئی حاکم یا کوئی خلیفہ وقت کسی عالم کو بھیجتا ہے نصیحت کے لیے، اس میں کوئی جدال مناظر بھی ہو جاتا ہے تو یہ شرع انجائز ہے، لیکن ہر شخص اٹھ کے مناظر کا چیلنج کرے، مناظر پر بات شروع کرے، مناظر پر ختم ہو، یہ شرع انجائز نہیں. اس طریقے سے کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا نا، سید عبداللہ بن عباس کیوں گئے تھے، کس نے اجازت دی تھی، اور وقت کیسا ہے، تلواریں اٹھ چکی ہیں، قتل و غارت ہونے والی ہے، اور اللہ کا شکر ہے 2,000 لوگوں کا خون زہروں سے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا، اور باقی 6,000 ہلاکوں میں سے چند لوگ بچ گئے، جن میں ملجم بھی تھا دوسرے بھی تھے جو مختلف علاقوں میں بھاگ گئے تھے، اور بعد میں ان کو بھی پھر ختم کر دیا گیا، آہستہ آہستہ پھر ان کا وجود زمین سے مٹ گیا، لیکن ان کی فکر باقی رہی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، یہ فکر باقی ہے. خوارج تھے، روافض آئے، انہوں نے قرآن مجید کی بات نہیں، انہوں نے ایک نیا ایک بدعت نکالی ہے کہ قرآن کے ظاہر بھی باطن بھی ہے، ظاہر وہ جو تم پڑھتے ہو، باطن وہ ہے جو ہمارے ائمہ سمجھتے ہیں، 12 امام جو کہتے ہیں وہی حق ہے، اور اپنی طرف سے قرآن اور سنت میں ایسی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں کہ آج دین الروافض نیا دین ہے، دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کلمے سے شروع کر کے حج تک دیکھ لیں آپ، جو ارکان اسلام 5 ہیں، کوئی ہمیں برابر کچھ نظر آتی ہے؟ نماز کا وقت، نمازوں کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، روزہ افطاری کا وقت اور اسے بند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بعض ٹی وی چینلز میں جب افطاری کا وقت آتی ہے، سحری کا وقت، کیا لکھا ہوتا ہے، اہل تشیع اور اہل سنت، سب فرق ہے، سب کچھ فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے. اچھا پھر جہمیہ ہے، جامع صفوان نے جب مناظرہ کیا، جدال کیا بت پرستوں کے ساتھ، 40 دن بد کمرے میں رہے اور یہ سوچتے رہے، بلکہ یہ خود اعتراف کیا کہ میں نے پہلے اپنے دل سے ہر معبود کو نکال دیا کہ کوئی خالق نہیں ہے. دیکھیں جو اہل ہوا ہوتے ہیں بات کہاں شروع کرتے ہیں، شک سے. مناظرہ کب کرتے ہیں؟ جب شک ہوتا ہے. اگر یقین ہوتا، اہل شرک نے یہ کہا کہ صف لنا ربو، تو تمہارا رب کون ہے ذرا بتائے تو صحیح، ہمارا رب تو یہ بت ہے تمہارے سامنے ہے، ان کی پوجا کر رہے تمہارے سامنے ہے، تمہارا رب کیسا ہے؟ اگر چھوٹے سے بچے بھی پوچھ رہے تو کیا جواب دے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. واضح ہے، اس سے بڑھ کر کیا تعریف چاہیے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ. جواب میں سوچتا رہا، 40 دن اپنے آپ کمرے بند رکھا، اندھیرے میں رہا، رات کا اندھیرا، کمرے کا اندھیرا، دل میں جہالت کا اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض. نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا کہ میرا رب کی صفت سن لے کون ہے، میرا رب وہ ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے. سبحان اللہ، کیا کمال کا جواب ہے، اپنے رب کو معدوم بنا لیا کہ میرا رب کوئی ہے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اپنی رائے، اپنی فکر، اس کو غالب کرنے کے لیے جدال، بحث مباحثے. بہترین زمانہ تھا، 128 ہجری میں وفات ہوئے، قتل کر دیا گیا یہ شخص جعب بن صفوان، 128 ہجری میں بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، علم موجود ہے، علم کی روشنی موجود ہے، نور موجود ہے، اور خود ظلمتوں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے. ہلاک ہوا، جہمیت وجود میں آئے، معتزلی آئے، مناظرے کیے، بحث مباحثے کیے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ امام حسن بصری کے شاگردوں میں سے واسع میں آتا، عمر بن عبید آپس میں اپنے امام سے جھگڑے، پھر آپس میں جھگڑے، اور پھر آپس میں متحد ہو کر جہمیوں کے سنت سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس نے مناظرے کیے جہمیوں کے ساتھ. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ اسماء صفات مکمل انکار کرتے ہو، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ السمیع ہے، العلیم ہے، الکریم ہے، العزیز ہے، الغفور ہے، رحمان ہے، رحیم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کو تو ہم مانتے ہیں لیکن صفت کو ہم بھی نہیں مانتے. تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانو. وہ تقدیر کا وجود نہیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ تم مجبر ہو، تم جبر عقید رکھتے ہو، تو انہوں نے اس کی ضد میں آ کے تقدیر کا انکار مکمل کر دیا معتزلہ نے. کس چیز کی بنیاد پر؟ اپنے عقل، اپنی رائے، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. کلاب یہ ہے، ابن کلاب نے مناظرہ کیا معتزلہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تم کیا نئی بات لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو تو مانتے ہو، صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، سمع اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. اگر مخلوق سے مشابہت ہوتے تو نام تو مخلوق کے بھی تو ہیں. اللہ خود فرمایا وجعل له سمیعا بصیرا، انسان کو نے پیدا کیا اسے سمیع بصیر پیدا کیا ہم نے. تو تم پر لازم ہے القول فی الصفات کالقول فی الذات، جیسے اللہ تعالیٰ ذات کو مانتے ہو، ناموں کو مانتے ہو، اسی طریقے سے صفات کو بھی مانو. پھر یہ قاعدے، پھر آہستہ آہستہ مناظرے کرتے گئے، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے، جدال بحث و بحث کرتے ہوئے، اپنی رائے کو غالب کرنے کے لیے نتیجے پر نکلے. اشعریت جو آج اشعریت وہ کلابیت ہے، حقیقت اشعریت نہیں ہے. امام حسن اشعری رحمہ اللہ سے توبہ کر چکے ہیں. پھر ماتوریدی ہے، انہوں نے پھر یہ جدال کیا اور آہستہ آہستہ پھر اہل تصوف آئے، انہوں نے حیث وجود کو داخل کر دیا، زہد کے نام پر انہوں نے تصوف کو ایجاد کیا اور اس میں رقص، قوانیاں، گالی اور گانے بجانے بھی شامل کر دیے. اچھا ایک بات بیچ میں آ گئی، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، جانتے مولوی صاحب کہنا جائز نہیں ہے. مولوی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی اصل میں مولوی جو ہے یہ فرقہ المولویہ، ایک فرقہ ہے، صوفی فرقہ ہے، جس کے بنیاد رکھی ہے جلال الدین رومی نے ساتویں صدی ہجری میں. جلال الدین رومی جو ہے معروف صوفی شاعر تھا فارسی میں، اور اس نے مولویہ فرقہ جو ہے ان کی طرف منسوب ہے. مولانا جلال الدین رومی کہتے تھے مولانا، تو مولانا سے مولویہ وجود میں ہے، اور یہ برے صغیر اتنے منتشر، ہر دیہات میں کہتے ہیں مولوی صاحب، بات سنے ذرا مولوی صاحب. تو یاد رکھے جائز نہیں، یہ صوفیوں کا ایک خالق فرقہ ہے، اور انہوں نے جلال الدین رومی نے اور ان کے جو فرقہ مولویہ والے ہیں، رقص کو اور گانے بجانے کو انہوں نے کوٹ کوٹ کے بھر دیا شریعت میں. اس سے پہلے کم تھا، موجود تھا، بہت کم تھا، لیکن انہیں رقص کو دین بنا دیا اور قوالی گانے بجانے کو دین بنا دیا، اور اس کے بعد سے پھر بہت منتشر ہوا برے صغیر پوری دنیا میں. اس لیے پھر مولوی اتنی غالب آ گئے تھے، ہر داڑھی والے بےچارے کو مولوی کہنا شروع کر دیتے تھے، اور اکثر وہ خاموش اختیار کر کہتے ہیں، یعنی جیسے کہ خوش ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جی جناب فرمائیے، تو جو مولوی کہے بتائیں اس کو. مولوی فرقہ جو ہے یہ صوفیوں کا خالق فرقہ ہے، اور جائز نہیں ہے کسی کو مولوی کہنا، واضح ہے. واپس آتے ہیں تو تصوف آیا، وحدت الوجود والے آئے، وحدت الحلول والے آئے، اور آہستہ آہستہ یہ سارے سیکٹ بنتے گئے، تفرق ہوتا گیا. وجہ کیا ہے؟ تسلیم کہیں پہ ہے نظر آئے ان فرقوں میں، خوارج سے لے کے آج کے دور بریلویوں تک، یا جو پرویزی ہیں جو بھی بعد میں آئے، ان تک دیکھنے آپ میں مکرین حدیث ہے. تسلیم ہے، تسلیم کس میں نظر آتا ہے؟ رسول الجماعت میں، شروع سے لے کے آخر تک تسلیم ہے، انقیاد ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے، اور ظلمات ہیں بدعات اور خرافات کی، اور اس میں شک اور شبہات ہے، جدال ہے، مناظرے ہیں، بحث مباحثے ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ ہلاکت ہے، حق سے دوری ہے، اور آج امت میں یہ انتشار ہے، یہ سارے فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، وہ ہمیں سر صاحب راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.